گیا تھا. اس میں جو آیات عزیز کے مبارکہ سن کا اردو ترجمہ, یہ خطبہ آداب معاشرت کے بیان میں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے متعلق چند روایتیں لکھی جاتی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کی پیروی کر کے بخوبی حاصل کرے. پہلی حدیث, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے تھے, صورتن بھی سیرتن بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے تھے, صورتن بھی سیرتن بھی, اور سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے اور سب سے زیادہ بہادر تھے. دوسری روایت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو اپنے دست وارث سے نہیں مارا, نہ کسی عورت کو مارا اور نہ کسی خادم کو مارا, مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں. اس وقت تو مارنا کیا بلکہ قتل تک کی نوبت بھی آئی ہے. تیسری روایت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے حیائی کی بات فرمایا کرتے تھے نہ بے تکلف ایسی بات فرما سکتے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے حیائی کی بات تکلف اور قصر سے بھی نہ نکل سکتی تھی, اور نہ بازاروں میں چلانے والے تھے, نہ برائی کا بدلہ برا دیتے تھے, بلکہ معاف اور درگزر فرمایا کرتے تھے. چوتھی روایت, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت بھی کیا کرتے تھے, اور جنازے کے ہمراہ بھی تشریف لے جاتے تھے, اور غلام کی بھی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے. پانچویں روایت, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاپوش یعنی اپنے جوتے خود سی لیتے تھے, اور اپنے کپڑے بھی سی لیتے تھے, اور اپنے گھر میں کام کاج کر لیتے تھے, جیسا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے, اور اپنے کپڑے میں جوئیں دیکھ لیتے تھے شاید کسی کی جڑ گئی, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے. اور بکری کا دودھ نکال لیتے تھے اور اپنا کام خود کر دیتے تھے. چھٹی روایت, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہنے والے تھے. ساتویں روایت, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی, بس مجھے کبھی اف نہیں فرمایا. اللہ اور نہ کسی کام کو فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا, اور نہ کسی کام کے پر یوں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا. یہ ایسی روایت ہے متفق علیہ. آخری روایت, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین پر بدعا کیجئے. ارشاد فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا. نویں روایت, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جو اپنے پردے میں, بس جب کوئی ناگوار بات ملاحظہ فرماتے تو اس ناگواری کو آپ کے چہرے مبارک پر شناخت کرتے تھے, مگر آپ شرم کی وجہ سے زمانے واقع ہار. آیت مبارکہ حق تعالی شان نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک آپ فلوں کے عظیم پر ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں نہیں فرمایا ہو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست وارق اس سے الگ نہ کرتے تھے, یہاں تک کہ خود ہی اپنا ہاتھ الگ کر لیتا تھا, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب رخ پھیرتے تھے, یہاں تک کہ خود ہی بات وغیرہ پوری کرنے کے بعد اپنا رخ پھیر لے. اور آپ کبھی اپنے جلیس کے سامنے اپنی زانوں کو بڑھائے ہوئے نہیں دیکھے گئے, بلکہ سب میں سب کے برابر بیٹھتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والے یہ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے تذکرے تو بار بار ہوتے ہیں, اللہ سے یہ مانگے کہ دل کے اندر خوب اٹھے اس کی عمل اپنانے کی, تذکرے کر لینے اور نفس کے اس بات سے مطمئن ہو جانا کہ مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں, بات اس پر ختم نہیں ہوتی. ہم اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی عملی زندگی عطا فرما دے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جیسے اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے کہ آپ خلق عظیم بہترین اخلاق آپ کو عطا فرمائے گئے, پھر فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے, تو نمونہ فرما کر ہمارے لیے کام بڑا آسان فرما دیا. کہ جیسا نمونہ ویسے بن جاؤ. سیمپل جب دیا جاتا ہے سیمپل یہ نمونہ نا, ایک درزی کو آپ نے کرتا دے دیا اور کپڑا دے دیا, اب کرتا اس کے پاس کیا ہے, سیمپل ہے, نمونہ ہے, اس کے لیے کام آسان ہو گیا کہ اس کو دیکھتا جائے بناتا چلا جائے, آسانی ہوگی نا اس کے لیے. اب جناب جب بنائے وہ کرتا اور جب آپ کے پاس کرتا آئے تو ایک بازو چھوٹی ایک بازو بڑی, جیب کہیں کی کہیں لگی ہوئی, یعنی سارا ہی مختلف اس نمونے سے. آپ خود بتائیں اس کو قبول کریں گے, اس سے کیا سوال ہوگا. بھائی جب میں نے ایک نمونہ دیا تمہیں, کرتا دے دیا تمہیں, اس کرتا دینے کا مطلب کیا, نمونہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بعین ہی اسی طرح ہونا چاہیے. زبانی نہیں کہا کہ کرتا بنا دو, کچھ جیسے مرضی بنا دو, میں تو تمہیں کرتا دیا نمونہ دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی سلائی اس کی ویسی, اس کی جو میچ اس کی وہی میچ اس کی, جو شکل اس کی وہی شکل اس کی. اللہ پاک نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے نمونہ بنا کر بھیجا تو ہمارے لیے کیا ہے, بالکل اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اللہ شوق لگا دے, بات شوق کی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو شوق لگ گیا تھا, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس وقت بلکہ قیامت تک پوری امت کے سامنے رہے گی. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوق کی علامت ہے, ان کے عشق کی علامت ہے. شوق سے بھی اگلا درجہ عشق تھا. باتیں نہیں کی, عملی طور پر اختیار کیا. آج ہم باتیں کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں عملی طور, اور اللہ پاک نے نمونہ فرما دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ایسا نمونہ بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بالکل صاف شفاف کتابوں میں موجود, کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے. اگر کوئی مخفی گوشہ رہ سکتا تھا تو گھر کا رہ سکتا تھا, پھر گھر کے اندر تو نہیں جا سکتے نا, وہ تو پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس کا بھی ایسا انتظام فرما دیا کہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے رضی اللہ تعالی عنہن کے ذریعے سے وہ شعبہ بھی سامنے کھل کر آ گیا. نہ آپ کے گھر کے اندر کی زندگی مخفی, نہ باہر کی زندگی مخفی, نہ آپ کی راتیں خفیہ ہیں جی, نہ آپ کا دل خفیہ. آپ کی جلوت خلوت اللہ اکبر, اللہ نے ایسا انتظام فرمایا, کوئی چیز مخفی نہیں. ایسا نمونہ, مکمل نمونہ ہے. صحابہ پوچھتے تھے دعوے مطہرات سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابیات پوچھتی کی ضرورت. آپ نے غسل جنابت کس طرح فرمایا پورا طریقہ معلوم رکھے تھا. یعنی اتنی ایسی باتیں بھی محفوظ ہیں. تو نمونہ ایسے نہیں فرمایا. آپ کی معاشرت بھی سامنے ہے, آپ کے اقوال بھی محفوظ ہیں, آپ کی آداب بھی محفوظ ہیں. بس اللہ ہمیں بھی سچا عشق لگا دے, وہ سچی محبت عطا فرما دے. محبت دل کے اندر, اور دل کے اندر جب محبت جاگزی ہوتی ہے تو وہ ہر آداب والے سکتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اندر میں محبت ہو پھر ظاہر نہ ہو. وہ تو ظاہر ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک شعبے کا تذکرہ اس میں آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا. یہ بار بار تذکرے ہوتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ کچھ جمعہ سے مفتی صاحب نے مارے, ماشاء اللہ خانگی زندگی ہماری, گھریلو زندگی اسی کا تذکرہ چلا نا کچھ جمعہ سے جمع کی. اسی لمبی بات بھی آ گئی. آج اس مضمون کا آخر تھا, خیر پھر چل پڑے گا. یہ تو چلتے رہتے ہیں بار بار, بار بار کرنے سے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج ہماری گھریلو زندگیاں جو ہیں نا, خدا کی بنا اللہ ماشاء اللہ. عبادت میں خوب دل لگ رہا ہے جی, نفلوں کا خوب خوب اہتمام ہے, وظیفوں کا خوب اہتمام ہے, لیکن گھریلو زندگی صحبت صحبت. جب واقعہ سامنے آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ دیکھو اس کی گھر کی زندگی کتنی اچھی ہے. گھر کی زندگی, گھر داخل ہوتے ہی اللہ ہماری گھریلو زندگی بھی دینی بنا دے. اس کے ساتھ گھریلو زندگی اگر دینی بن جائے گی, دین اگر اپنی اصلی شکل میں ہمارے دلوں میں گھر کر جائے, تو پھر گھریلو زندگی بن جائے. دل بن جائے, دل بن جائے. بنیادی چیز یہی ہے کہ بہترین زندگی ہو, پرلطف زندگی ہو, پھر پرلطف زندگی. ناگواریاں آئیں گی, یعنی کہ نہیں آئیں گی. لیکن پریشانیاں وقتی ہوں گی, عارضی ہوں گی. یہ ضمانت نہیں ہے کہ پریشانیاں نہیں آئیں گی, ناگواریاں نہیں آئیں گی. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے دنیا کے اندر, جو ہے جہاں خوشگواریاں اور ناگواریاں بھی ہیں, جہاں پھول ہیں ساتھ کاٹے بھی ہیں. ناگواریاں تو آئیں گی, اگر نہ آتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہ آتی آپ کو بھی پیش آئی. بزرگ ترین ہستی بادل خدا بزرگ وہی القصہ مختصر ترین بات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام کن کا جناب ہے؟ آپ پڑھتے ہیں گھریلو زندگی میں بھی آئی وہی جو واقعہ بتایا گیا آج اشارہ کیا مفتی صاحب نے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرف ہم سب سے کئی گنا اونچا ہے, آپ کی قوت برداشت پوری امت میں سب سے زیادہ ہے, لیکن پھر بھی یہ پہلو بھی چونکہ امت کے سامنے آنا تھا اس لیے یہ بھی ہوا. یہ ناگواری بھی اس حد تک آپ کو برداشت کرنی پڑی کہ آپ نے ایک مہینہ علیحدگی اختیار کی. کچھ مشہور واقعہ ہے تو ناگواریاں تو آئیں گی, ان ناگواریوں کو خوشگوار بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا. ان ناگواریوں کو خوشگواریوں میں بدل دیں آئیں گی. تو اگر دل بن گیا اور سنور گیا تو ان ناگواریوں میں بھی اس ناگواری کے بعد خوشگواری آتی ہے اور زیادہ ہوگی. اگر اس کو بھی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے قبول کر لینا ہم تو ہر موقع پر شریعت سے پوچھیں گے, ہم تو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں کہ اس ناگواری میں شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور کس حد تک کہہ رہی ہے ساری تفصیل بتائی گئی. ابو آج ہم شریعت سے پوچھتے نہیں, پریشانی اس لیے بڑھتی رہتی ہے. اگر شریعت مطالعہ سے پوچھیں تو ہمیں ان ناگواریوں کو خوشگواریوں میں بدلنے کا طریقہ, پھر یہ ناگواریاں دیر پا نہیں ہوں. تو حقوق بھی متعین ہیں اور شریعت مطالعہ نے ان کا تعین فرمایا, اپنی مرضی سے نہیں ہے. ایک صاحب ایک دفعہ آئے آتے رہتے ہیں, ایک تعلق ایسا بن گیا, ایک نسبت ایسی ہو گئی, لوگ اپنے معاملات لے آتے ہیں تو کچھ نہ خوشگواری ناگواری گھر کے اندر زیادہ بڑا ہو گئی. اس دن میں آ کے انہوں نے کچھ اپنی شکایتیں گھر والوں کو یہ کرتی ہے یہ کرتی, جیسے صحابی آئے آخری بات نہیں سنائی میں کہ بیوی کی شکایتیں بتائیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, وہ جتنی بھی اس کی ہو سکی وہ بیان کری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس کا نکلا ہے, جو تر ان صحابی رضی اللہ پر اختیار کیا ہوگا اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج ان کا علاج کیا. ٹھیک ہے اب چھوڑ لگ گئے, اب دل کو کیا لگی, اب جو غور کیا کہ جان چھڑا لی تو میرے دل سے بہت سے کام وہ کیسے بولی ہوں, اب دھیان چلا گیا ان کچھ گوار باتوں کی طرف. ابھی ناگوار باتیں سامنے تھی ہیں, اب خوشگواریاں سامنے فوراً آ گئی کہ بھی یہ تو اس میں یہ خوبی بھی ہے یہ خوبی بھی ہے یہ خوبی بھی ہے یہ خوبی بھی ہے یہ خوبی ہے. تو اصل میں طلاق دلوانی نہیں تھی, متوجہ کرنا. تو میں عرض کر رہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غصہ جب آ جاتا ہے تو اس غصے کے اندر جو مثبت پہلو اوجھل ہو جاتی ہے، پھر منفی پہلو سامنے آتی ہے. مشہور مقولہ سنا ہوگا نا، جب بیوی سے خاوند ناراض ہوتا ہے نا، پھر کہتا ہے آٹا گوندتی ہلتی کیوں ہے. ایک دبئی چیز ہے نا یہ، تو اب اس کو جو غصہ ہے تو غصے میں ہر آدھا اس کی جو ہے نا وہی لگ رہی ہے اس غصے کے غلبے کی وجہ سے. تو یہ ہوتا ہے، ویسے اس صاحب نے آگے کچھ یہ وہ قسم کی باتیں کی. میں نے کہا کہ ایک کتاب مولانا دلیل انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا باتیں گزر گزر ہیں نقل کر دی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلمان خامت مسلمان بیوی، دو کتابوں کا مجموعہ ہے، کٹھی بھی ملتی ہے لہذا بھی ملتی ہے. اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے حقوق کا تعین، شوہر کے حقوق کیا ہے بیوی کے، اچھے چھوٹی کتاب پڑھ لی، شادی شدہ کو پڑھ لینی چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کر لو، وہ کتاب لے لو اور جو مسلمان خامد ہے وہ آپ پڑھ لو، اور جو مسلمان بیوی ہے اس کو پڑھا. کہتے نہیں نہیں اس کو نہیں پڑھ سکتا میں، کیوں چوڑ ہو جائے گی. یعنی یہ جو چاہتے ہو کہ وہ تمہارے حقوق ادا کرے اور لیکن تم اس کے لیے، عجیب عجیب جملے کہہ دیے جاتے ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا نا، اگر شریعت کو سامنے رکھیں گے، حقوق حقوق شریعت سے پوچھیں گے، ورنہ زیادتی ہو جائے گی. تین سو واقعہ ذکر کیا کہ ایک دفعہ رائبنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بزرگ صاحب، پرانوں کا جوڑ، پرانے لوگ تھے، نجی مجلس تھی، یعنی کوئی بیان نہیں تھا. رات کو ایسے بزرگ کے پاس، اللہ کا شکر ہے شروع سے اللہ والوں سے محبت رہی، ان کے پاس جا بیٹھتے تھے. کچھ بزرگوں سے صبح سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں، تو انہوں نے احساس دلانے کی لیے ایک بات کہہ دی کہ ہمیں بہت عرصہ ہو گیا تبلیغ میں کہتے کہتے کہ فضائل کا علم فضائل کی تعلیم کے حلقوں سے تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو. ایک ترتیب ہے، جب فضائل سامنے آئیں گے تو شوق پیدا ہوگا، تو فضائل کی کتابوں کے مطالعہ سے ان حلقوں بیٹھنے سے اندر میں کیا ہوگا، عمل کی ایک طلب پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا. اب عمل کو کرنا کیا، کرنے کا سیکھا ہم علماء سے سیکھی، یعنی فضائل کو تو فضائل کی حلقوں سے اور مسائل کو علماء سے. اب یہ بات بیان میں اکثر کہی جاتی ہے، کہتے 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 سال ہر سال گزر گئے لیکن علماء سے ہم سیکھتے ہی نہیں، مسائل کو پوچھتے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، مسائل کا پتہ تو غلطی ہو جاتی. اسی ضمن میں کہتے حقوق کا معاملہ، حقوق کا پتہ ہی تو زیادتی ہو جاتی ہے. یہی انہوں نے تذکیہ کہ خانگی زندگیوں کے اندر میاں بیوی کو حقوق کا پتہ ہی نہیں تو زیادتیاں ہو رہی. اگر والدین کے ادب کا غلبہ ہوا تو بیوی پر زیادتی، اور بیوی کی محبت کا غلبہ ہوا تو والدین پر زیادتی. یہی آج کل چل رہا ہے، یا ادھر یا ادھر. وہ جو متوازن زندگی ہے جو شریعت بتاتی ہے، تو اسی زمن میں بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ایک بات کہہ رہی ہے بیوی اور اس کی ضد کو ضد بات کہہ رہی ہے ماں، اب بتاؤ کس کی مانو گے. انہوں نے سوال پیدا کیا، جو ماں کہہ رہی ہے اس کا الٹ بیوی کہہ رہی ہے، اب اختلاف آ گیا، اب کس کی مانو گے. انہوں نے پوچھنا شروع کیا، سارے کہہ رہے ہیں کس کی مانو گی، ماں کی، 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 کس کی مانو گی، ماں کی. دینی طبقہ ہوا سارا، اور پھر تبلیغ میں پرانے تھے ماشاء اللہ سب. ایک نے کہا تو بات کیا ہے، وہ بات مسکرائش کہ یہی بات ہے. کسی نے بھی پوچھا فوراً سب نے کیا کہہ دیا, یہ پوچھے نہیں بات کیا. پھر فرمایا کہ نہ ماں کی مانیں گے نہ بیوی کی مانیں گے, شریعت کی مانیں گے. اگر وہ بات شریعت کے مطابق ماں کہہ رہی ہے تو اس کی مانی جائے گی, اگر شریعت کے مطابق بات جو ہے بیوی کی ہے تو اس کی مانی جائے گی. نہ ماں کی مانی اور بیوی کی مانی کس کی ہم نے؟ اب شریعت کیا کہتی ہے یہ کن سے سیکھیں گے؟ جانے والے. تو آج زیادتی اس لیے ہو جاتی, پوچھتے نہیں اس لیے. اب ایک طرف والدین کے حقوق ہیں, ایک طرف بیوی بچوں کے حقوق ہیں, اب ان کے اندر توازن قائم کرنا یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. تو ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نمونہ ہے ہر چیز میں. اس نمونے کا ہم نے تحقیق کرنی ہے, سیکھنا ہے. آپ کی عائلی زندگی کیسی تھی؟ خوشگوار ترین زندگی. اب دیکھنے سے ایک ایک بات آئی آپ کے خادم کی آ گئی تھی, 10 سال خدمت کی. کتنے سال؟
10 سال.
ایک دفعہ بھی اف نہیں کہا. آج ہمارا خادم دن رات اس پر برستے رہتے ہیں, کبھی مارا نہیں. آیا آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا؟ نہ بیوی کو نہ غلام کو مارا. ڈاکٹر علی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ابھی قریب زمانے سے گزرے ہیں, وہ فرماتے پتا نہیں کتنے سال, 30 سال سے زیادہ تھا, زیادہ تھا 55 سال بتا رہے ہیں. ان کو یاد رہ گیا کہ کبھی لہجہ بدل کر بیوی سے بات نہیں. اللہ سے مانگی اللہ ہمیں بھی وہ شوق کو مل جائے الگ, کس کو سیکھنے کا مل جائے. دیکھیے ہمیں اعتدال سکھایا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے اور ہنسی کی باتیں خوب ہو رہی ہوتی. ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصے بھی سنایا کرتے تھے, وہ بھی موجود ہیں شمال ترمذی کے اندر, پوری تفصیل موجود ہے کتنی عورتوں کے قصے اور کے پرانا قصے خصے لکھائے. جسے میں کہتے کہانیاں سنائی ہیں وہی سنائی. یعنی ایسی ہنسی کی باتیں ہمارے ساتھ فرما رہی ہوتے. کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خشک نہیں تھے آج کہنے دیندار خشک ہوتے ہیں, یہ خشکی تاری کر لیتے ہیں, دیندار نہیں ہے. اس کو دنیا داری سمجھتے ہیں, یہ کیا جی دیندار کر کر بیوی کے ساتھ ہاتھ بول رہے ہیں خوشگوار. لیکن فرماتی ہیں سیدہ بیوی کا ذرا ادا کرنے کا مفہوم ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی تو آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور یوں ہو جاتا ہے شانتی. اب ہمیں جانتے یہ ہے حدود. یہ نہیں کہ بہت مشغول ہیں تب اذان کی آواز ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں, بس ایک طرف ہی لگے ہوئے حدود. ایک ہاتھ بس اب ہاتھ ہاتھ ہو گئی ایک دم توجہ. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کہیں جا رہے, پہلے سفر ہوتے تھے اس زمانے کے,
کہیں جا رہا ہوں، پیدل جا رہے تھے اکیلے کہیں،
میں دوڑ لگاؤ گی اپنی زوجہ محترمہ سے، کیا دوڑ بہو مرتے ہو لگائی دو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھ گئی جبریل. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی طرح کو موقع ہوا، میں دوڑ لگاؤ لگائی، پھر لگائی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، بدلا ہو گیا. پھر وجہ بتائی کہ پہلے تم بڑھ گئی تھی، اس کو تمہارا جسم جو ہے نا ہلکا تھا، اب بھاری ہو گئے، اس میں دوڑ میں تیز تھی کیونکہ جسم ہلکا تھا، اب جسم تھوڑا کردہ ہی آ گئی، اب جسم دوڑنے میں یعنی ایسے خوشگوار لگا، خوشگوار لگا. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اس مجلس کا کہ حبشیوں کا تماشا دیکھنا ہے، دکھا دو. اب تماشے سے ہمارے ذہن میں تماشا کچھ اور آئے گا، ہم تماشا کچھ اور سمجھیں گے، کچھ کرتب تھے اس زمانے کے، کرتب سمجھتے ہیں یہ جو ہاتھ سے جنگیں ہوتی ہیں نا، اس کے مش کر رہے تھے. چلو یہ تماشا آپ لے کر آ گئے، اور آپ تھوڑا سا یوں جھک گئے تو آپ کندھے کی اوٹ سے دیکھنے لگی، آپ تھوڑا سا جھکے تو پیچھے میں پردہ بھی ہے، آپ کندھے کی اوٹ سے دیکھ رہی. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا مفہوم بات کر رہا ہوں، بس عرض کیا نہیں ابھی نہیں، آپ جھکے رہے. پھر پوچھا بس میں ابھی نہیں، جب تک خود نہیں کہا سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ بس آپ جھکے، بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے حبشیوں کے تماشے سے کوئی مناسبت نہیں تھی، میں دیر لگا رہی ہے دیکھنے کے لیے کہ حضور تو مجھ سے کتنی محبت کتنا برداشت کرتے ہیں، مجھے اس لیے کہا ابھی نہیں، بس ابھی نہیں.
اللہ،
لیکن آپ نے اس وقت کتنی رعایت کی، لیکن اعتدال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ ان کے وصال کے بعد بھی زندگی بھر ان کو بھولے جی، ایک عجیب چیز ہے، زندگی بھر بھولے، تذکرے فرماتے رہتے ہیں ان کی خوبیوں کے، تذکرے فرماتے رہتے ہیں، بلکہ وہ بدر کے قیدیوں کا رہا کہ آپ کے داماد بھی پیدا ہو کر آگے سے، تو آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ان کی جدائی کے لیے ہار بھیجا کے لیے کے لیے، وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، تو ہار جو سامنے آیا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ ہار کن کا ہے، حضرت آپ کی آنکھوں سے آنسو. اتنا تعلق تھا یہ، اور یہ طبعی تعلق ہے، یہ اللہ پاک جو دلوں میں ڈالتے ہیں رحم بھی. تو اکثر تذکرہ فرماتے تھے. اب دیکھیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا، اب ازواج مطہرات کے ساتھ وہ نہیں ہے، لیکن سوکر سوکر بھی ہے، ازواج مطہرات ان کا تذکرہ اچھا لگتا بھی، بحثیت کہیں کسی موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اتنا ناگوار گزرا تذکرہ کہ جب دیکھو ان کا تذکرہ کرنی ہے تو کچھ بات ذرا سا کہی بھی کہ آپ اس بڑھیا کو عجیب سا ایسی بات جملہ کر میں تو بڑا بڑی لانا چاہتا ہوں وہ جملہ کچھ بات ذرا سخت سی کہہ دی. اب میں نے عرض کیا نا کہ پہلے رعایت تو اتنی کی اور محبت کا اظہار وہ ایک طرف آ گیا نا سارا کا سارا. اب یہاں پر جب یہ معاملہ جب آیا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. جی کہ خبردار اگر کوئی بات اس کے تعلق سے تو یہ بھی نہیں ہے کہ ناراض نہیں ہونا ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہ ہر وقت ماتھے پر ٹیری چڑھی ہوئی ہے کہ دبا بھی رکھنا ہے. ہمیں تو کردار رکھنا رعایت بھی کی لیکن جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہی تعلیم آتی نا عادت عادت سکھانا. ہم یہاں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. اس لیے آج کل دینداروں کو کہتے ہیں بہت خوش ہیں. کیوں؟ یہ دینداری حقیقی نہیں ہے, حقیقی دینداری نہیں ہے. کیونکہ دل کے اندر سے بات نہیں ہوتی. اس لیے اگر دل بن جائے اور دل سمجھ جائے اور دل کے اندر شفافت آ جائے, دل میں پاکیزگی آ جائے, دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعتدال والی زندگی ہمیں محبوب ہوتی. پھر اس کو سیکھیں گے, پھر اس کو اپنائیں گے تو پھر ناگواریاں خوشگواریاں میں بدل جائیں. پر لطف زندگی ہے دینی زندگی, پر لطف زندگی ہے, خشک نہیں ہے. یہ شیطان ہمیں پڑھاتا ہے کہ دینی زندگی اختیار کرو گے تو خشک زندگی ہوگی. یا کچھ لوگ ایسے خشکی اپنے پر طاری کر کے ہمارے لیے ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں. نمونہ یہ لوگ نہیں ہیں, نمونہ کون ہمارے لیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ استعداد عطا فرما دے جو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرمائے اللہ پاک جائیں اس استعداد کی برکت سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قضا ہمیں ایسی محبوب ہو جائے اس کے بغیر رہ نہ پائے. تو دل کے اندر کی اصلاح کے لیے, دل کے اندر کی اس استعداد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری یہ محفل اسی کے لیے بڑھائی گئی. تصوف اسی صفائی کا نام ہے کہ منفی جذبات پر قابو پانا آ جائے. یہ منفی قوتیں جو اندر سے ابھرتی ہیں, گندے تقاضے جو اندر سے ابھرتی ہیں, ان پر دبانا آ جائے, ان کو مغلوب کرنا آ جائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق چلنے کی ہمارے اندر قوت بڑھتی چلی جائے. یہ ذکر اس لیے ہے, یہ اللہ والوں سے تعلق اس لیے ہے کہ معلوم تو بہت کچھ ہوتا ہے, آدمی جانتا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے, نفس غالب آ جاتا ہے. بس نفس غالب آ کے روک دیتا ہے, پھر کہتے ہیں جی کیا کہ بھائی مجبور ہو جاتا ہوں. کہتے ہیں بے بس ہو جاتے ہیں. یہ پتا ہوتا ہے, جانتا وہ تو پتا ہوتا ہے لیکن بے بس ہو جاتے ہیں. یہ بے بسی اسی لیے ہے کہ اندر وہ روحانی قوت کمزور ہے. روحانیت یہ چیز ہے, آج اس کو بھی ہم نے غلط مطلب لے لیا. نفس کے گندے سفلی جذبات کی تسکین کے روحانی بابوں کے پاس جاتے ہیں. یہ روحانی علاج کرا رہے ہیں. روحانیت تو ایسی لطافت اور شفافت اور پاکیزگی کا نام ہے کہ یہ گندے جذبات کو دب جاتے ہیں, ابھرتے نہیں ہیں. تو تصور تو یہ صفائی ہے کہ گندے سفلی جذبات یہ دب جائیں, اور پاکیزہ جذبات ابھرے, شریعت سے مظاہرہ ایسی محبوب ہو جائے کہ اس کے بغیر رہ نہ سکے, ہر حکم محبوب ہو, ہر ادا محبوب ہو. مرضی کی چند چیزیں لے کے اکثر چھوڑ دیتے ہیں, چند گناہوں سے بچ گئے کتنوں میں مبتلا رہتے ہیں. ہر گناہ کو چھوڑنا, ہر نافرمانی کو چھوڑنا, ہر اطاعت کو کرنا. تو بھائی یہ ہمارے اندر عمر بیدار ہو جائے, اس کے لیے اللہ کے ذکر کی کثرت, اللہ والوں کی نگرانی کے اندر ان کی تربیت سے یہ جو مشق کرائی جاتی ہے ذکر کی, اس لیے کرائی جاتی ہے کہ دل کے اندر روحانی قوت ابھرے اور اتنی غالب آ جائے, اتنی قوی آ جائے, قوی ہو جائے کہ نفس کے گندے جذبات اور اس کے مکر اور شیطان کے مکر یہ سمجھ میں آ جائیں اور پھر ان سے بچنے کی اندر میں قوت آ جائے. بھائی اس کو سامنے رکھ کے اب ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, جس کا مستقل حکم ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآثَارِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اس سے ڈرتے ہوئے اور پکارے بغیر یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت یاد کرو, اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک لاکھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسانے. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, اللہ ہی فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے, اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے, یعنی اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے گی تو دلوں میں نورانیت آئے گی, دلوں سے ظلمت نکلے گی, دلوں میں روحانی قوت ابھرے گی, دلوں کا میدان اطاعت پر بڑھتا چلا جائے گا اور نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ رب کو اس کے اسم سے, اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر. تو ذکر اسم ذات ہے, فتبارک اسم ربی کا یہ مبارک اسم جو ہے یہ اسم ذات ہے, یہ میرا متبرک ہے. اس مبارک نام کو دل پر لکھ لیں, دل میں نقش کر لیں, دل میں رچا لیں, بسا لیں. دل میں جو اللہ کا مبارک نام رچ بس جائے گا تو دل میں برکت آئے گی, دل کو تبرک ملے گا. وہ تبرک کیا ہوگا کہ دل کے اندر وہ روحانی قوت ابھرے گی, وہ پاکیزگی ابھرے گی, اطاعت کا میلان بڑھے گا, نافرمانی سے نفرت بڑھے گی. اس لیے مشق کرنی ہے ہم نے, ہلکے کے اندر تو سیکھنے کے جمع ہوئے ہیں, ورنہ اپنا اپنا ذکر انفرادی ہے کہ تنہائی کے اندر کچھ وقت نکال کر بیٹھیں اور دل میں اس کو ہم بسائیں, یعنی تصور سے دل پر نقش کر لیں, لفظ اللہ لکھ لیں, تصور کے قلم سے لکھ لیں, جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے, سنہری لگتا ہے اچھا, چاندی کا اچھا لگتا ہے, جو جس کو اچھا لگتا ہے دل پر لفظ لکھ لیں کہ اللہ, اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو اللہ بھی مجھے یاد کروا رہے ہیں, تو میرے دل میں نور آ رہا ہے, دل منور ہو رہا ہے. اب تصور سے دل میں تکرار کریں محبت کے ساتھ, اللہ 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 اللہ. یہ اتنی تکرار کرنی, اتنی تکرار کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے, جس کو یاد کر رہے, جس کو پکار رہے, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے, اس سے حیا آنے لگے, جو تنہائیوں میں بھی اس کے حرام کاموں سے ہمیں روک دے. یہ تکرار اس لیے ہے, ذکر سے مذکور کی طرف، جسم سے مسمی کی طرف، دل کے اندر اس لیے تکرار ہے اللہ 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 اللہ. اس حکم کی تعمیل میں وذکر اسم ربی کا، وذکر ربی کا فی نفسی کا، آپ تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں. یہ آنکھیں بند کرنا ایک وقتی ضرورت ہے، ورنہ کھلی آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن مشق کر لیجیے. آنکھیں اس لیے بند کرنی ہے اور دل پر توجہ دینی ہے، اور دل میں کہنا ہے اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگے. اس سے جو مقصود ہے یعنی دل کے اندر پاکیزگی اور قوت و ہمت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم وعن ولا حول ولا قوة إلا بالله.